أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. مسلمان کا دنیا میں رہنا سہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری ہے. مسلم گردن نہاد اپنے آپ کو حوالہ کرنے والا سپرد کرنے والا. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم تابدار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین. فرمایا کہ بس رب العالمین جو کہے گا وہی کروں. علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اتنا کہا کہ تابدار ہو جا. کس چیز کا تابدار ہو جا؟ آگے احکام کی تفصیل نہیں ہے اور نہ ذکر ہے. تو علماء فرماتے جواب میں اس کا ذکر ہے کہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے اعتبار سے پورے عالم میں جو حکم دیں گا سر آنکھوں پر قبول ہو. اللہ تعالیٰ پھر نیک اور کامل بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے. حضرت پر ایک امتحان یہ آیا کہ گھر کا ایک فرد جو گھر کا مالک و مختار ہوتا ہے باپ, وہ بت پرست تھا اور مشرک تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. آپ اپنے والد کو تقریر کرنے لگے. بیٹا باپ کو خیر سکھائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ آداب پدری بھی سامنے ہوتے ہیں. اور پھر بادشاہ زمانہ نمرود وقت, وہ بھی بڑا اکڑ پکڑ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی اناتا اللہ الملک. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بادشاہت دی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی تھی. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین سے توحید کے دلائل ابراہیم کو سمجھا دیے تھے. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء. یہ جتنے دلائل ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, والد کے سامنے پیش کرتے تھے, یہ سب دلائل ہم نے ان کو دی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا. معلوم ہوا کہ سلطنت سے بڑھ کر طاقت دین کے دلائل اور براہین میں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ تمام دینوں پر غالب آئے گا. تو تمام ادیان دنیا میں عروج پر ہے، ان کے پاس ایٹمز ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنسی تحقیقات اور ایجادات ہے، بظاہر تو مسلمان ان کے سامنے بہت ہی کمزور ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے مسلمان قوی ہے. اور مسلمان اپنے مذہب کی پوری روشنی رکھتا ہے. مثلاً 90% دنیا پر حکومت کرنے والی قوم نصرانی ہے، لیکن عیسائی یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر میں ہاتھ کیسے دھوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کس طرح پڑھی ہے اور کون کون سے اوقات کی پڑھی ہے، اور اس کے لیے وضو کس طرح فرمایا ہے، اور غسل حضرت عیسیٰ مسیح کے شرائع میں کس طرح تھا. ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کامل دین پر آئے تھے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہر رسول اور نبی اپنے دور اور زمانے میں قوم کو جتنی ہدایت درکار تھی وہ پوری ان کے پاس تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ رسول اور نبی اور ان کے ادلہ اور براہین توقیتی تھے، ایک وقت تک ہوتے تھے، آگے دوسرا نبی آتا تھا، ان کے دلائل اور ان کے شرائع کو دوام نہ تھا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی الرسول النبی الخاتم والمخطب القرشی الحاشمی الحجازی العدنانی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی شریعت لے کے آئے اللہ کہ کوئی ایک مرحلہ حیات نہیں جس کے سینکڑوں مسائل موجود نہ ہوں. ہر مرحلہ حیات اور حیات کے بعد ممات، مردہ مر گیا، مرتے وقت کس طرح لٹانا ہے، اس کے سامنے باتیں اونچی نہیں کرنی ہے، اس کو بار بار نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، آپ لوگ پڑھے تاکہ وہ خود گویا ہو جائے، اگر اچھے آثار ظاہر ہوئے تو بیان کرنے کے قابل ہے، اگر تکلیف دہ حالات پیش آئے تو پردہ کرانا ضروری ہے. یہ باتیں سنو ذرا، یہ سب حدیثوں میں ہے. پیغمبر کہتے ہیں صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث میں، اذکروا محاسن موتاکم، مردوں کی اچھی چیزیں بیان کرو، وکفوا عن مساویہم، اور تکلیف دہ چیزوں سے زبان روک لو. خدا نخواستہ چہرہ بدل گیا، رنگ گورے چٹے کا سیاہ ہو گیا، زبان باہر آ گئی، آنکھیں ڈراؤنی ہو گئی، پردہ ڈالے، لوگوں کو دکھانا حرام ناجائز، جو آج کل رواج ہو گیا زیارت ہو رہی دیدار، یہ سب فضول حرکت ہے، لایانی فیض، لایانیات میں لوگ پڑ گئے. پر جنہوں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں، اب جس کو بہت زیادہ خواہش ہے وہ سارے جہان کو، یہ بیکار باتیں ہیں، بےہودہ بات ہے، اپنے مردے کو بےآبرو کرنے کی حرکت ہے. اگرچہ فقہا نے یہ بھی امر مسلم لکھا ہے کہ بوقت مرگ جب روح نکلتی ہے کسی کیفیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، رنگ بدل گیا دوائیوں کا اثر ہے، اور زبان باہر آ گئی ہے بیماریوں میں بھی آتی ہے، آنکھیں باہر نکل گئی ہے شدت نزہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اللہ تعالی نہ کرے اس کی زبان پر اگر بوقت مرگ ناموزون کلمہ جاری ہو گیا. فقہا کہتے ہیں خاتمے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خاتمہ زندگی پر اس میں قوی ہو چکا ہے، اس کو ہوش و حواس ہی نہیں. ایسی کچی شریعت نہیں ہے کہ زندگی بھر آپ عبادت کر رہے ہیں، جماعت کر رہے ہیں، اندھیرے میں اٹھ رہے ہیں، رو دو رہے ہیں، این وقت پر کوئی ایسا ناموزون کلمہ نکلا تو کہا جائے کہ یہ کافر مرا ہے. یہ فضول لوگوں کی باتیں میں بطور چیلنج کے کہتا ہوں. پوری دنیا اسلام میں ایک عالم نہیں جس نے یہ بات لکھا ہو کہ اس سے خاتمہ متاثر ہو جائے گا. نہ عذر ہے, کوئی عذر ہے. اور بوقت مرگ اگر اچھے کلمات ظاہر ہو گئے, اچھے حالات پیش آ گئے, تو یہ پر امید کیفیت ہے. یہ امید ہے. دیکھیے, اچھائیوں کا تذکرہ ایک حسین باغ ہے, اور ناموزون کیفیات کا پردہ کرنا وہ عیوب ہے, قبائح ہے, بیماریاں ہے, آزار ہے, انسانی پریشانی ہے. اس کا پردہ ہمیں کرنا ہے, ذکر نہیں کرنا ہے. فقیہ عالم سنے تو ان کو تسلی دے پسمندگان کو کہ ہاں وہ زندگی بھر مسلمان رہا ہے, اسلام اس کا محفوظ رہا ہے الحمدللہ. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مرنے لگے, جلیل القدر صحابی ہے, ہے یہ اپنے علاقے سے حضرت کی خدمت میں آ رہے تھے. باغبانی کشتی تھی, بجائے مکہ یا مدینے کے حبشہ چلی گئی, اور بہت بعد میں آئے. ہجرت کا بھی شاید ساتواں سال تھا, اور یہ لوگ پہنچ گئے بخاری میں. ان کی ایک فضیلت سناتا ہوں آپ. تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ تو ہجرت سے رہ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. فرمایا تمہاری تو دو ہجرتیں ہیں, ایک اپنے وطن سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ. ان کی ایک ہجرت ہے جو مکے سے میرے ساتھ مدینہ آئے. وَلَكُمْ ہجرتان, اور تمہاری دو ہجرتیں ہیں, ایک حبشہ کی طرف, وہ بھی اسلام کے لیے تھا, اور دوسرا حبشے سے مدینہ پہنچے. ایک فضیلت دیکھو کیسے آپ نے ان کو خوش کیا. اور ابو موسیٰ اشعری قرآن شریف پڑھتے تھے, قدرتی طور پر اس قبیلے کی آوازیں بہت زیادہ اچھی تھی. آپ نے فرمایا کہ رات کو ابو موسیٰ اشعری اور اس کے لوگ جو خیمے میں تلاوت کر رہے تھے, میں اپنے خیمے میں سن رہا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. فرمایا اس کے بغیر مجھے جگہ معلوم نہیں تھی, آواز سے مجھے پتہ چلا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جگہ بھی پہچانی اور خوش بھی بہت زیادہ تھے کہ وہ اس شان و شوکت سے تلاوت کر رہا ہے کہ تمام خیمے گونج رہے ہیں. تو علماء دین کہتے ہیں کہ ایسی سریلی آواز تھی, دلکش دل ربا, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب متاثر ہے اس. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, اور ایسے بیمار ہوئے کہ پسمندگان مایوس ہو گئے, اور انہوں نے سمجھا کہ گیا. تو اس تکلیف میں وہ ایسے دو انگلیاں اٹھاتے تھے. اس کی بہن بیٹھی تھی, منہ پیٹتی تھی کہ وہی اللہ تو ایک ہی ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اور آپ نے تو عمر بھر ایک اللہ کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے, آنکھیں کھولی اور بہن کو کہا فضول باتیں نہ کرو. وہ مجھے کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور چھوڑو. تو میں نے کہا پیغمبر جو انہوں نے بھیجا برحق ہے, اس ایک وحدانیت کو ہمیں نبی نے سکھایا ہے, اس لیے میں دو انگلی اٹھاتا ہوں, زبان کام نہیں کر رہی. اور تم جو مجھے کہتے ہو نا کہ تم ایسے تھے اور ایسے تھے, تو مجھے فرشتہ پیٹ رہا ہے کہ وہ انت جبل, آپ پہاڑ ہیں, انت بہار, آپ سمندر تھے, یہ آپ کی بہن کیا باتیں کر رہی ہے. تو بہن کو کہا کہ ذرا اعتدال سے رہو, میرے بارے میں مبالغے نہ کرو, زیادہ لمبے لمبے لفظ نہ کہو, مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. تو علماء دین نے عجیب بات لکھی ہے کہ مردے کے احوال پر فتویٰ نہیں نافذ ہوگا, کیونکہ وہ ایک دوسرے عالم کی طرف ہے, اور اس عالم کی تفصیل بہت زیادہ ہے. اور کبھی امید یہی کہ جب وہ زندگی بھر اسلام و ایمان پر رہا ہے, تو بوقت مرگ اس کی تکلیف کی زیادت کی وجہ سے کوئی بات یا پریشانی پیش آئی ہوگی, لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اس کا ایمان محفوظ رکھے گا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی آدمی مر رہا ہے اس وقت کیا کچھ پیش آتا ہے تفصیل دیکھو ذرا. اور یہ جو میں نے بیان کی یہ 100واں حصہ ہے, 99 حصے اس سے زیادہ حدیث کے شروع میں فقہ میں موجود, جس کے بیان کرنے کی مجھ میں بھی طاقت نہیں. اب مرنے کے بعد زندے لوگوں کا کیا کام ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. زندوں کو علیحدہ ہدایات ہے, اسرعوا بها, جتنا جلد ہو سکے کرو. اس لیے علماء کہتے ہیں ایک وقت کا مردہ دوسرے وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے. ایک وقت کا مردہ صبح کا شام کو دفنانا اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بیٹا آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے, تو بیٹے اور بھائی کی روح نکلی ہے کہ ان کا لحاظ ہے؟ جس پر قیامت ٹوٹی ہے اس کا لحاظ چاہیے, چور چور تو وہ ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو, اگر وہ بہترین آدمی ہے تو جنت پہنچانے میں کیوں دیر کرتے ہو, اور اگر وہ بدترین ہے تو جہنم کا آدمی اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو, ہٹاؤ. دونوں حالتوں میں بہترین ہے کہ آپ جلدی اس کو دفنا لیں. اس لیے علماء دین کہتے ہیں رات تک روکنا تو مکروہ ہے, لیکن رات کو ممکن ہے اور صبح کرنا اس سے زیادہ مکروہ ہے. مردوں کے ساتھ بستی یا نہیں بستی, بس جب روح نکل گئی تو زندوں کو ہدایت ہے کہ آپ اس کو دفنانے میں, کفنانے میں, جنازہ پڑھنے میں, قبرستان پہنچانے میں جلدی کریں. اس واسطے وہ مشہور مسئلہ جس پر ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں, اس نے اتفاق سے آج بھی محلے میں ایک بزرگ خاتون مری تو ان کے اعزاء و اقربا نے سنت پر غیرت کی اور اس کو زندہ کرنا ضروری سمجھا اور 10 بجے آ کے یہاں جنازہ پڑا اور جمعے سے پہلے ہی اس کو اپنے مقام پہ رکھا. حدیث شریف میں ہے جمعے کے لمحے سے پہلے جو مردہ دفن ہو جائے اور جمعہ کا لمحہ اس کو قبر میں مل جائے قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جاتا ہے. اور مردے کو رکھ لے کہ بھئی جمعہ کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے. فقہا نے لکھا ہے یہ ناروا مکروہ تحریمی, اس علت کو لکھ دیا کہ پہلے ممکن تھا اور اس نے روک لیا کہ لیکثر علیہ المصلون, نمازی بڑھ جائے. یکرہ ہو احباس ہو, بہت ناجائز کام کیا اس ظالم نے, اس ظالم نے بہت ظلم کیا, اپنے مردے کے ساتھ آخری دشمنی برتی اور اس کو جمعے کا مرا ہوا نہیں, یہ اب ہفتے کا مرا ہوا ہے. جی لوگ اگر حدود شرع پر نہ رہے تو ان کے شر سے نہ زندہ بچے گا نہ مردہ بچے گا. یہ جو شوق میں آ کے اور ان کی قبریں پکی کرتے ہیں, اور احادیث سے ثابت ہے کہ پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا, تو اس سے یہ ظلم نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے. اور یہ مردے کو جو برف خانے میں رکھ لیتے ہیں, اور فقہا کہتے ہیں مردے کو علیحدہ نہیں چھوڑنا, ایک آدمی ساتھ ہو تو برف خانے میں ایک آدمی ساتھ بیٹھ جائے نا 2-3 دن کے لیے, پتہ چل جائے گا, جائز ناجائز کا پتہ چل جائے گا. صرف اس لیے کہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے یا کوئی دور سے پہنچ رہا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ قیامت تو مردے پہ ٹوٹ گئی تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. سب لوگ حکم ہے جاؤ قبر کھودو, آؤ جنازہ پڑھو, آؤ جلدی اٹھاؤ, یہ اس کا حق ہے, یہ تو زندے کی حقداری ہو رہی ہے, مردے کو تو حق تلفی ہو رہی ہے. مسائل بظاہر تلخ ہے مگر حقائق ہے. اور یہ کہ جی کوئی بات نہیں ہے بس پڑھا رہا ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ کون سی شریعت میں ہے؟ ترمذی میں ہے کہ بہت زیادہ اعلانات کرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا یہ بھی مکروہات اور بدعات میں سے ہے. بس جہاں مرا ہوں جتنے لوگ ممکن ہے, ایک ٹائم مقرر ہو گیا بھائی فلاں وقت جنازہ ہے, اہل محلہ دوست احباب جن کے لیے ممکن ہے وہ آ جائے, جو نہیں پہنچ سکتے وہیں سے دعا کریں. بخاری شریف میں ہے یہاں جب زمین پر دعا مانگی جائے, جو بزرگ لوگ جو صالحین اللہ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں اور آپ ان کو وہ نیکی پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہوتا. میں تو حیران یہ ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اتنا آنن فانن اطلاع ہو جائے. جس قدر اللہ نے عالم ارواح میں, عالم اسرار میں, عالم مغیب میں طاقت رکھی ہے اور آنن فانن آنکھ کے جھپکنے میں وہاں اطلاع ہو جاتی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, علماء نے تو ہمت فرمائی ہے اور وہ دین کے محافظ ہے اور ہم تک شریعت مکمل پہنچائی. دیکھو اسلام میں غم کو تفصیل نہیں دینی ہے, غم کو جلدی ختم کرنا ہے. تو فرمایا صبح مر گیا اور جمعے سے پہلے ممکن تھا جلدی جنازہ پڑھو دفناؤ چلو کس سے ختم کرو, واپس آؤ اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھو اور اس کے ساتھ وہاں قبر میں ملائکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جمعے کا لمحہ ہے اور یہاں سے لے کے جہنم تک سارا عذاب ختم کیا گیا, اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو بعض ملائک کہیں گے کہ کل پرسوں بڑا فرشتہ کہتا ہے جمعے سے پہلے مسلمان دفن کیا گیا, جنازہ پڑا گیا, قیامت تک اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آرام راحت و خوشی سے پڑا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر رشتہ دار 1000 اونٹ خیرات کرے اور 1000 بھینس ہے اور 1000 گائے اور 5000 بکرے اور مینڈے مردے کے ساتھ, اتنا احسان نہیں کر سکتے ہیں جتنا سنت کے مطابق تدفین اور جنازے کا احسان. وہ رجسٹرڈ احکام ہے, وہ شہنشاہ مطلق کا طے شدہ اپنا دیا ہوا پروگرام ہے. باقی چیزیں تو ہماری ہیں, پتہ نہیں اونٹ کس طرح تھے اور گائے کیسی تھی, کرنے والے کی نیت کیا تھی. اور شرائع کے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کسی کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے, وہ شریعت کا ہوگا. جیسے جماعت, نماز با جماعت, اگر کوئی ایسے ہی تماشا دیکھنے بھی آ گیا نماز ہو جائے گی اس کی. البتہ اجر میں جو 27 گنا ہے اور 25 گنا ہے اس میں فرق ہو جائے گا, کیونکہ یہ شریعت کا مقرر کردہ ہے, یہ کسی نیت سے اوپر نیچے نہیں ہوگی. روزہ, بادشاہ بھی روزہ رکھے گا, ابو حنیفہ جیسے بزرگ بھی رکھے گا, ایک عام گناہگار بھی رکھے گا, فرض روزہ سب کا ادا ہو جائے گا. آگے درجات بعض و فوق بعض, اس میں فرق ہوگا. عبداللہ ابن المبارک سے منقول ہے کہ ریا کا تعلق نفل سے ہے, قطعی عبادات کے ساتھ ریا کی کوئی ضرورت نہیں, ریا ہو یا نہ ہو وہ صحیح ہے, ہو جائے گا. وہ شرائع کو کوئی اپنی نیت سے اور خیالات سے تبدیل نہیں کر سکتا, وہ اٹل فیصلے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نماز با جماعت میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مجھ میں ریا آتی ہے. تو اس کو شریعت کا یہ راز معلوم نہیں ہے کہ طے شدہ مسائل میں کسی کی نیت, کسی کے ریا کا کوئی دخل نہیں. ریا ہو یا نہ ہو جماعت میں آنا واجب ہے. ایک مخلص بھی آئے گا اور ایک مرائی بھی آئے گا, اور بہت ممکن ہے کہ اس کے ریا کے دفعے کا یہی علاج ہو. شریعت نے جو پروگرام دیا ہے وہ حقیقت میں وحی کا پروگرام ہے, خداوند تعالی کا مقرر کردہ پروگرام ہے کہ یوں چلو, اس پر اچھا چلے یا برا چلے پہنچے گا مقام محمود کو انشاءاللہ تعالی, اپنے مقصود کے ساتھ مالا مال ہوگا. چلنے والے تیز رفتار بھی ہوتے ہیں, صحت مند بھی ہوتے ہیں, معذور بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, چلتے ہیں اور جب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات معذور کا ثواب صحت مند سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو بہت تکلیفوں سے آنا پڑا ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بہت پہلے سے تیار ہو جاتا تھا اور کبھی ایک بیٹے کو کہتا تھا، جماعت کا وقت ہو رہا ہے بیٹھے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، کبھی دوسرے بیٹے کو کہتا تھا. میں نے ان کے بیٹوں کو بٹھایا، میں نے کہا یہ بیٹے جو آدمی مانگتا ہے اس دن کے لیے کہ جب ماں باپ کو کمزوری آئے گی تو وہ جان لڑائیں گے، یہ تم کیسے نالائق نااہل بیٹے ہو کہ تمہارے والد کی آواز سن کر مجھے رونا آتا ہے، کاش میں ان کا بیٹا ہوتا اور میں ہر وقت تیار آدھا گھنٹہ پہلے خدمت میں کھڑا رہتا، یہ تم کیا کمزور کردار کے مالک بن رہے ہو. الحمدللہ 6 کے 6 بیٹے تابعدار ہو گئے. میں نے کہا حضرت کل سے اگر یہ دیر کرے تو یہ میرا نمبر ہے، میں پہنچوں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو ایسا پہنچاؤں گا کہ جیسے ملائک کوئی مسجد لے کے جاتے ہیں. تو مجھے بہت دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے گئے اور اخیر وقت میں مجھے ہی بلایا اور مجھے کہا آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کی بادشاہت دی ہے. کہا اب یہ رات کو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا نفل پڑھنے ہیں، وضو کرائے، مصلی بچھایا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بیٹے ہمارے حضرت کو اس کا ثواب ملے گا. میں نے کہا ثواب تو ملے وہ خدا کا احسان، میرا فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان معاشرے کو آداب سکھاؤں. اللہ نے میرے اوپر یہ فرض کیا ہے، میری ذمہ داری اور منصب ہے. اگر بر وقت میں اطلاع نہ دوں، بھائی لوگوں کی فکر نہ کروں، مجھے اس کی سزا ہو جائے گی. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے جب علم کے بیان کرنے کا وقت ہو اور ایک عالم نے بیان نہیں کیا، 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن اس کو جہنم کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے ہونٹوں کو اور زبان کو آتشی کینچیوں سے کاٹا جائے گا. کیا آپ کی زبان نہیں تھی؟ آپ کا منہ نہیں تھا؟ آپ بیان نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اس مسئلے کو ٹھکانے نہیں لگا سکتے تھے؟ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، یا رب ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری کمی کوتاہی معاف فرما. کل عالم کے علماء اور ان کی خطیات تقصیرات معاف فرما. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں علمی مسائل کا بیان بہت کم ہے. مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، شریعت کے اعتبار سے وزندار ہے. چھوٹا مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، شادی کرنا جب تقاضا ہو، جوانی ہو، اسباب صحیح ہو، یہ فرض ہے. لیکن شادی میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، مسجد میں انعقاد کرنا سنت ہے، اور اس کے ساتھ سینکڑوں آداب اٹیچ ہو گئے یہ حسین کرنے کے لیے. جیسے آپ مکان بناتے ہیں، پھر رنگ روغن، پھر خوبصورت کمپنی کے پنکھے، پائیدار کوشش، جب آپ کی توفیق ہو تو یہ کہ اس میں گھٹیا مال نہ لگے، اعلی ترین سرمایہ لگے اور ہمارے رہائش گاہ بہت عمدہ بنے. حقیقت میں مومن کے اعمال آخرت کے رہائش گاہ کا ساز و سامان ہے، وہ گھر بہت ضروری ہے اور وہ یہی سے آباد ہوگا. اب دیکھو شادی پر فریضہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے میاں بیوی کا آپس میں تعلق، جن جن چیزوں سے اس سے محبت بڑھتی ہے، فقہا کہتے ہیں وہ بھی واجبات ہیں، اور جن چیزوں سے قطع تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محرمات حرام ناجائز ہیں. خاوند بیوی کو حقوق سمجھائے کہ ان اوقات میں مجھے نہ طلب کرو، میری ذمہ داریاں ہیں. بیوی اپنی باتیں خاوند کو سمجھائے کہ ان چیزوں سے مجھے زحمت ہو رہی، طبیعت برداشت نہیں کر رہی، اور پھر خاوند کے فیصلے کو دیکھے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اقتدار ہے. اقتدار ناجائز استعمال کرنا نہیں ہو سکتا، وہ ظالم کہلائے گا. اقتدار عدل کے ساتھ ہوگا تو اقتدار ہوگا، اگر اقتدار عدل کے ساتھ نہ ہو تو انتشار اور فساد ہو جائے گا. گھر میں اور افراد ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عورت جو میرے ساتھ وابستہ ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، رفیق حیات کہلاتی ہے، پوری زندگی مجھے اس کی ضرورت ہے. ماں باپ بہن بھائیوں کو کہیں آپ کے حقوق مجھ پر ہیں، اس پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. شرعاً آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اور آؤ، یہ ساس سسر کا کوئی کام نہیں، یہ سب ظلم و زیادتی ہے. ان کو اچھی طرح حقوق و آداب سمجھائے کہ وہ ناجائز حکمرانی نہ کریں. اور یہ سسیاں وسیاں جو ہوتی ہیں نا، بڑی بھوتنیاں ہوتی، ان کو بڑھاپے میں بادشاہ بننے کا خیال آ جاتا ہے، وہ پرائی بہن اور بیٹی جو ہے اس کو کچلنے کے لیے شیرنی بنتی ہے. اس کے پنجوں سے بھی بچانا ہے بیوی کو، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں وہ بھاگے گی. تو آپ سر پر شفقت کی چتری رکھے، سینے سے لگائے اور اس کو کہے کہ میں آپ کے لیے ہوں، کوئی شک نہیں، آپ میرے ساتھ نکاح کر چکی ہے، لیکن یہ میرے والدین ہیں، میرے قبلہ و کعبہ ہے، میری آنکھوں کے خاطر ان کا خیال رکھنا ہے. تھوڑی بہت کڑوی بات بھی ہو جائے تو ہم چھوٹے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. اور اس شادی کے ابتدائی ایام ایسے ہی کڑوے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے ٹھکانے آ جاتی ہے. اور ہمارے والدین پتہ نہیں کب تک ہوں گے، مجھے دعائیں لینے دیں اور آپ بھی میرے خاطر ان کا احترام کریں اور ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ان کو بیوی کے مرتبے سمجھاؤ، بیوی کو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ، دونوں اپنی اپنی جگہ قرار و سکون سے رہیں، بشرطے کہ مرد مرد ہو، عورت نما نہ ہو. اور بھی مردانہ ساز و سامان ضروری ہے، تب جا کے بیوی مانتی ہے، ورنہ بیوی جرمنی کی بھی نہیں سنے گی جب تک وہ قابل اطمینان زندگی نہ دیکھے. اچھی طرح سمجھو. گھر میں، گھریلو زندگی میں دین کو اول رکھے. نماز کا وقت ہو گیا، خیر ہے، کھانا دیر سے کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، ٹائم جا رہا، اور اس پر ڈٹ کے رہو. قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جم کے رہے. یہ نہیں کہ جی آج طبیعت صحیح نہیں، آج ذرا تھکاوٹ ہے، آج میں یہ نماز ہے یا یہ کوئی اختیاری کوئی حرکت ہے، یہ تو فرض الفرض ہے. مہمان خدا سے بڑا نہیں ہے، مہمان کی مہمانداری شریعت نے سکھائی. پیغمبر کہتے ہیں جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھے وہ مہمان کا احترام کرے، یہ نہیں کہ مہمان کے لیے شریعت کو چیر پھاڑ دیا. اور آیت کریمہ سورۃ طہٰ کے اخیر میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہاں کرے، واصطبر علیہا، اور اس پر جم کے رہے. جم کے رہے کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ کہے، ہمیشہ کہے، کہنے کا انداز وہ آپ اس کے حاکم ہے. شیرین لوگ شیرین بات سمجھتے ہیں، نرم لوگ نرم کوک کے رام سے متاثر ہوتے ہیں. بعض اوقات تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی، آپ اپنے نظام میں کپڑے صحیح نہ ہو، کھانا صحیح نہ بنے تو کیسے پیشانی چڑھاتے ہیں، کیسے برتن چھوڑ کر کے روانہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی پتہ کرے کہ آپ کو عذر ہے، ماہانہ عذر آئے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑھتی، لہذا آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے اور آپ کے ساتھ بستر پر سونا نہیں ہے. تم خدا کی تابے دار نہیں بنی، میری کس طرح تابے دار بن رہی ہے؟ میں ایک مومن مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کونین اور شافی و مشفع مان رہا ہوں، اور آپ بھی اس کے امتی ہے، ہمارے لیے نماز اور دین ضروری. یہ اسلامی زندگی سکھا رہا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے. اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ تو بھی پڑھا کر، پڑھ کے بھی دکھائے کہ دسوں کام چھوڑ کر کے نماز کے لیے آپ تیار ہو. برتن وہی کے وہی رہنے تو خیر ہے، آج ٹھنڈا کھا لیں گے، جماعت کڑی ہو رہی ہے، محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ اذان کے بعد یہ نماز کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، اور فقہا کہتے ہیں اذان کے بعد وہ تمام کام جس سے نماز یا جماعت متاثر ہوتی ہو حرام ناجائز ہے. ادلۃ الفقہ، آداب التعظیم، حرام ناجائز لکھا. مثلا اذان کے بعد لیٹنا، نیند آ جائے گی، جماعت نہیں جائے گی، حرام لکھا ہے. اذان کے بعد کسی کام کاج میں لگنا، لمبا ہو جائے گا، جماعت رہ جائے گی، حرام ناجائز. اور ہر وہ کام جس سے بیداری پیدا ہوتی ہے، جیسے بیٹھ کے نفل پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنا، تیاری کرنا، کپڑے بدلنا، وضو کرنا، جوتا پہننا، سر پہ ٹوپی رکھنا، نکلنے کی کوشش، یہ سارے کے سارے مستحبات، سب کا ثواب ملے گا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہیں اور اس پر جم کے رہیں، یعنی بار بار عمر بھر کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ تو بھی پڑھ کے دکھا، بغیر عمل کے قول میں جان نہیں ہوتی، قول جاندار بنتا ہے اعمال کے حسن سے اور اعمال کی قوت سے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روٹی کپڑے مکان کا نہیں پوچھیں گے. نحن نرزقک، رزق تو میں دیتا ہوں تمہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور آخری انجام پرہیزگاروں کا بہترین ہوگا. پرہیزگاری میں ایمان کے بعد نماز ہے. میں نے اپنے استاد سے اپنے زمانے میں پوچھا تھا کہ دین تو بہت بڑا ہے، اور ایک نماز کی تاکید آئی، استاد استاد ہوتے. انہوں نے فرمایا دین حقیقت میں ایک تفصیلی زندگی کا نام ہے، اور اس کی بہترین مشق نماز ہے. من حافظہا، جس نے نماز کا خیال رکھا، فہو لغیرہا احفظ، وہ اور کاموں کا بھی خیال رکھے گا. ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا، فہو لغیرہا اضیع، وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا مومن میں اور کافر میں جو فرق ہے وہ یہ کہ مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، کافر کا نماز بواز کوئی نہیں ہوتی، وہ نماز جانتا ہی نہیں، وہ اس کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جل و علا ہمیں کامل و اکمل شریعت کا احترام نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ امن والو یہ عظیم اور مقتدر دین شرق اور غرب میں، کونین میں پہنچائے، اور پہنچانے والوں کی مدد فرمائے، ان کے راستے ہموار کر لے. تفصیلی دین دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، یہ دینی درسگاہوں کا منصب ہے. خداوند تعالی دینی ادارے، مدرسے، مسجدیں اور چھوٹے بڑے معادن اور مراکز قیامت تک سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالی مسلمانوں کو، مدرسوں کو پروان چڑھانا، مساجد کی تعمیر میں عروج دکھانا، اور ان کے ہر ادا کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا قوم مسلم کو اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری زندگی کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو اور ان کے نوش و نما کو دین کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ بہترین گلشن بہار بنائے، اور ہمارے جو مردے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو زندے ہیں اور بیماران ہیں صحت شفا دے، جو غمزدہ ہے آرام نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیاں یہ آزمائش سے نکالے، ہمارے شہر اور ملک امن کا، قرار کا اور سکون کا معدن بنائے. اور ہمیں اس سلسلے میں دعائیں مانگنا خیر خیرات کرنا، مسلمان کو خیر کی نصیحت کرنا، مسلمان کی خیر خواہی کرنا، مطلق انسان کے بھلے کی کوشش کرنا. انسان تو کیا، حیوانات کے ساتھ بھی رحمکاری کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب إلى عربة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أخرجه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنسيئة متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب روح رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ، ابو عبیدة بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الأمة خديجة أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفل السريد على سائر الطعام، متفق عليه. وقال لبنته فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، ومن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اخرجه اصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. پوچھا ہے کہ آپ کے بیانات سننے سے کافی فائدہ ہوا، الحمدللہ. پوچھ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے اور تہجد 12 رکعت، کیا دونوں ایک ہی رات پڑھتے، یعنی عشاء کے بعد 8 اور سونے کے بعد یعنی صبح صادق سے پہلے 12 اور پھر وتر کے بعد فجر کی سنت، کیا یہ معمول تھا؟ یہی معمول ہے، بخاری میں اسی طرح ہی ہے. 8 رکعت شروع ہی رات میں ہوتی تھی، اکثر عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو 4-4 پڑھ لیتے تھے. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، اور پھر جب سحری میں اٹھتے تھے صبح سے پہلے تو آپ ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین 12 ہو گئے، ثم اوتر، پھر وتر پڑھ لیتے تھے. پھر جب وقت فجر داخل ہو جاتا تو رکعتین قبل الفجر پڑھ لیتے تھے اور ثم خرجہ الی الناس وصلی. بخاری تقریباً 13 جگہ بخاری میں ہے، بالکل صحیح لکھا ہے اپنی، یہی ترتیب ہے. قیام اللیل اور تہجد کو ایک سمجھنا وہ یہ قول ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کمزور قول ہے، کیونکہ حجد کے معنی ہے ترکا نومہو، اور یہ علماء کہتے ہیں اگر کسی بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو ویسے آنکھ کے بند کر لے کچھ ہے دیر، یا لیٹ جائے جیسے کوئی سو رہا ہو اور پھر اٹھ کے تہجد. عیدگاہ کی جگہ کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دکان کاروبار کرنا کیسے نامناسب بات، خیر کے کام قیامت تک جاری رہے. قرآن کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے کون سا ترجمہ؟ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا موضح القرآن. نماز کی زکات کی کیا حیثیت، نماز کی زکات کی کیا حقیقت؟ نماز کی زکات یہی ہے کہ خرچ کرو، اور کیا زکات ہے؟ نماز کی کوئی مستقل زکات نہیں ہے، کسی شیعہ سے ٹکرے ہو، چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے قطرے پیشاب کے اور بھی آتے ہیں، کیا یہ پانی کے ہونے دھونے سے وہ قطرے بند ہو جاتے یا نہیں؟ بند ہو جاتے. زمانے میں کم از کم 3 چوٹی، اچھا نماز میں کم از کم 3 چوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی وضحا سے وما قلا تک پڑھے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. قاعدہ آخیر میں اگر کوئی صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیرے, نماز ہو گئی ہے. ہمارے ایک دوست اپنی بیٹی کا نام ہندا رکھنا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شیعوں کے رد میں ایسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو سفیان اور ان کے خاندان کا فرد ہے, رکھ سکتے ہیں. مسلمان نام صحابہ اور بزرگوں کے رکھنے کے قابل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے, اور آپ کے اہل و عیال بالخصوص برادر عزیز حافظ محمد انور شاہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. دریافت یہ کرنا تھا کہ کیا یہ حدیث درست ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی کثرت کو آن حضرت نے واقعہ معراج میں دوزخ میں دیکھا تھا؟ ایسا کس بنا پر تھا؟ کیونکہ بظاہر ہر گناہ کے کام میں عورتوں کا ایسا کم دکھائی دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا اکثر و اہلہا النساء, زیادہ تر وہاں عورتیں جل رہی تھی. اور فرمایا یکفرن العشیر, خاون کی بہت زیادہ ناشکر ہوتی ہے. جوانی گزر جائے گی, دولت کا زمانہ گزر جائے گا, بڑھاپا آ جائے گا, وہ ریٹائر ہو جائے گا, بیمار, تیرے گھر میں میں نے خیر کے دن نہیں دیں گے. اور بچوں کی تربیت کرے گی کہ جی یہ بڑا ظالم آدمی ہے, بس میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری. یہ دونوں حرکتیں اس کے کفر کے برابر ہیں. اس لیے جو ایسی نہیں ہے اور خاون کی تابع دار شکر گزار ہے, وہ انشاءاللہ اہل جنت ہے. اس حدیث میں تو صراحتن ہے, لو احسنت احداہن الدہرہ, اگر آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کیا, ثم رأت منک شیئن, پھر آپ کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی دیکھی, قالت واللہ ما رأیت فیک خیرا, کہے گی میں نے تیرے گھر میں خوشی دیکھی نہیں. ساری زندگی یہ نصف درجن اور درجن جو فوج ظفر مو جائے ہیں تو یہ ایسے ظلم و زیادتی میں آئے, کہ یہ مزاج ہے. کمزور مزاج میں ناشکری ہوتی ہے, بادشاہانہ مزاج میں تشکر بہت زیادہ ہوتا ہے. چونکہ اس سے خاون کا دل دکھتا ہے, اور آخر عمر میں نہ وہ عورت کو چھوڑ سکتا ہے نہ وہ خود کہیں جا سکتا ہے, تو اس کی سزا اللہ اس کو جہنم کی شکل میں دے گا. قرآن پڑھتے وقت آگے پیچھے سے پڑھنا کیسا ہے, پڑھ سکتے ہیں. کچھ کرتے کچھ کرتے ایسے ہوتے ہیں ان کے بٹن پٹی نہ الٹی ہوتی اور نہ سیدھی ہوتی. کل فرج لہا طرفان سویان, وَفِذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ. بہرحال وہ قابل اعتراض نہیں ہے. قابل اعتراض یہ ہے کہ بٹن پٹی ہے اور بایاں دائیں پر ہے, یہ نامناسب بات ہے, بلکہ دائیں بائیں پر ہونا چاہیے. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت, صحت. آمین. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو بھی صحت شفا اور عزت عطا فرمائے. آج کل ایک روایت بہت پڑھنے میں آ رہی ہے, آپ سے پوچھنے کو درست, خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے, جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا, کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. مشکات. روایت ٹھیک ہے, خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے, ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی, حتیٰ کہ انہیں بیت المقدس ایلیا میں نصب کر دیا جائے گا, کنز المال. اس طرح کی ملتی جلتی روایت ایک جگہ ترمذی جلد 2 حدیث یہ ابن ماجہ احمد, یہ روایتیں درست اور صحیح ہے. اس کی تشریح کی ہے ترجمان السنن میں مولانا بدر عالم صاحب نے, اور ان سے پہلے ابن کثیر نے نہایت البدایہ میں, اور فرمایا کہ امام مہدی وہ تو مبعوث ہوں گے اعراب میں, یہ طے شدہ ہے. بہت ممکن ہے کہ خراسان میں اعراب آباد ہوئے ہو اس زمانے میں, اور بہت ممکن ہے جیسے نام تبدیل ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں سندھ کا نام تھا کرمان, پشاور وغیرہ کا نام تھا سیستان, اور ایران کا نام تھا کردستان. اب کردستان عراق میں ہے, ایران علیحدہ ہے, سندھ علیحدہ ہے. ممکن ہے کہ خراسان بھی القدس کے آس پاس کی آبادی کا نام ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ خراسان میں اہل سنت والجماعت کو غلبہ نصیب فرمائے اور وہاں سے امام مہدی کے مدد و نصرت کے لیے اسلامی احزاب روانہ ہو جائے. والمسلۃ طویلۃ الذیل فی محلہ.
نیچے کیا پوچھا؟
ان کو اپنے افغان مجاہدین کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے؟ جو مجاہدین مسلمان ہیں اہل سنت ہیں اور وہ واقعی اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں, ہمیں امید ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور ان کے جتے اگر امام مہدی کے ہمراہ ہو تو کوئی حرج نہیں. کیا عقیقے کی رقم مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ نہ, عقیقے کی رقم دینا مقصود نہیں ہے. لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا مینڈے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا مینڈا قربان کرنا ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن, اور اس دن بچے کے نام کا باقاعدہ اعلان کرنا دو, اور بچے کے بال یا بچی کے منڈوانا یا چھوٹے کرنا اور سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء کو دینا تین. یہ تین چار کام ہے, بکرے کاٹنا ایک, نام رکھنا دو, اس کے سر کے بال مونڈنا تین, اور اسے وزن کر کے تصدق علی الفقراء کرنا چار. العقیقۃ اربعۃ امور, عقیقے کے چار قسمیں ہیں اور چار انواع ہیں. باقی بکرے کاٹنا یہ ایک بات ہے, اور اگر بکرے مدرسے میں بیچ دے کہ بجائے ہمارے طلبائی کھا لے یہ ٹھیک ہے, البتہ مدرسے میں کہہ دیا جائے تاکہ وقت کے مطابق اس کو ان کو کاٹا جائے, کیونکہ عقیقے میں اوقات کا تعین ضروری ہے کہ ساتواں دن ہو, یا اگر نہ ہو سکا تو تیرہ دن گزرنے کے بعد چودہواں دن ہو, اب پھر بھی نہ ہوا تو بیس دن گزرنے کے بعد اکیسواں دن ہو, اگر اکیسویں دن بھی نہ ہو سکا تو پھر نفلی خیرات یا دعوت ہے لیکن عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. بچے کے کان میں اذان کب دینی چاہیے؟ جب بچہ ماں سے فارغ ہو جائے, صاف ستھرا کیا جائے, اس کو دھلایا جاتا ہے, کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے, پھر کوئی خاندان کا عزیز قریب بہتر ہے کہ اپنے محارم میں سے ہو اس کے سامنے لایا جائے, اور وہ بچے کو ایسا رکھے کہ پیر قبلے کی طرف ہو, سر صف کی طرف ہو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, اور پھر دائیں کان کے سیدھ میں فجر کی اذان دے اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کہے, اور اذان دیتے وقت انگلیاں بھی کانوں میں ٹھونس ہے. فتح ہندیہ جلد پنجم. اور باقاعدہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے, اور تکبیر میں قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح بھی کہے. فتح عالمگیری. کیا دعا یا ذکر کرتے وقت آنکھیں بند کرنا چاہیے؟ بے اختیار بند ہوئی تو خیر ہے, عمدن اس کو ثواب نہ سمجھا جائے. مسجد وضو کر کے جانے والے اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اللہ خود ضامن ہوتا ہے. حدیث کا حوالہ دے دے برائے مہربانی. مسجد وضو کر کے جانے والے, یہ سمجھ میں نہیں آیا. مسجد جانے والے یوں کہو, اذا رأیت الرجل یتعاہد الی المسجد فاشہد بانہ من اہل الجنہ واشہد بانہ من اہل الایمان. ترمذی شریف بخاری دونوں میں. جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی عادت ہے مسجد آنا جانا, گواہی دے دو کہ یہ جنتی و ایمان والا ہے. اور مجاہد فی سبیل اللہ کی تو سینکڑوں احادیث ہیں, آپ اس سے پتہ کریں ہمایوں مغل سے, وہ پورے ماخذ نکال کے دے دے گا. کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں. تدریب میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا میں 20 احادیث آئی ہے, اور امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب الدعاء فی الصلاۃ, دوسرا باب قائم کیا ہے باب الدعاء بعد الصلاۃ, اور الادب المفرد میں لکھا ہے باب رفع الایدی فی الدعاء. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 پر لکھتے ہیں, دعا میں ہاتھ اٹھانا مطلق آداب میں سے ہے, جہاں کوئی حرج نہ ہو وہاں پسندیدہ ہے. اور اس پر ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب راولپنڈی والوں نے کتاب لکھی, فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت, بڑی لمبی جلد ہے اس کی, اور اس میں میری بھی ایک تحریر انہوں نے شامل کی ہے. وتر کی نماز میں کون صورتیں پڑھنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ پہلی میں اعلیٰ ہو, دوسری میں کافرون ہو, تیسری میں اخلاص ہو. سنن دارقطنی میں ہے کہ پہلی میں سورہ اخلاص, دوسری میں فلق, تیسری میں ناس, یہ بھی ثابت ہے. آپ کہتے ہیں زور کے شروع کی سنتیں رہ جائے تو پہلے چار پڑھے, اس کا حوالہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112. انور الاضاء قدوری کن شرح وقایا شرح نقایا ہدایا تمام متون بھرے پڑے ہیں کہ اگر چار رکعت رہ گئی یا اتی بہا قبل شفع, دو رکعت سنتوں سے پہلے چار پڑھ لے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دو پڑھ لے, اس کے سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے, بہتر ہے محقق نہیں ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ فتویٰ وہ مؤکد ہوتا ہے, اور فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112 ہے کہ چار پہلے پڑھے دو بعد میں پڑھے. وعلیہ الفتویٰ قضا فی السراج الوحاج. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ہم نے تفسیر امام زاہدی رسالہ عبد المجید فی اجتہاد تقلید چھپائی, تو صحیح ہے, اگر آپ نے ان کو نہیں چھپائی تو پھر دونوں کو چھپا دو. رسالہ عبد المجید نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جی آپ چھپوا لیں, لیکن تفسیر زاہدی اس طرح نہیں جیسے ہم نے چھپوائی, کیونکہ ان میں مخدوشات ہے. کوشش آپ کریں کہ اس کو تکمیل کر لیں. چار سال سے شادی کیوں, چار سال سے شادی کیا ہوا ہو, بچہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. دعا کرنا اللہ پاک آپ کو نیک اولاد صالح نصیب فرمائے. میرے والد منیر احمد ڈوگر سخت علیل, اللہ تعالیٰ صحت شہبا زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور آپ کے مقاصد کو کامیاب فرمائے. محمد ارشد چودھری کے لیے دعا فرمائے, انہیں کینسر تشخیص و اللہ زندگی صحت اور ہر لا علاج مرض دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ان قريب بما اهل و عيال و احباب کے حرمین شریفین بغرض عمرہ روانگی دعا فرمائے, اللہ تعالی آسان فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام رکاوٹیں اور موانع دور فرمائے, اور اللہ ہر جگہ کی فضا خوشگوار و سازگار بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی قافلے کا ہر ہر فرد عاجز فقیر سمیت بخیر و عافیت, خوشی اور مسرت اور توفیق کی عبادت سے سرشار رکھے. اللہ جل جلالہ امن والہ حرمین شریفین اور وہاں کی طاعات اور عبادات کے لیے کما حق کہو توفیق ارزانی فرمائے. اللہ جل جلالہ امن والو تمام مسلمانان عالم جو عمرہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرمائے. تمام مسلمانان عالم جو ان قریب جانے والے ہیں اور جانا چاہتے ہیں, اللہ انہیں آسانیاں سہولتیں اور خوب مہربانی سے اپنے ایمان اور اسلام کے عظیم مرکز بار بار آنا جانا نصیب فرمائے, آسان فرمائے, اور وہاں حسب شان توفیق عبادت صلاح اور فلاح پورے آداب اور تقدس کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. وہاں کی اور یہاں کی دعائیں اللہ قبول فرمائے, مشکلات حل فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, نیک اور صالح مرادوں سے ہم کنار فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.